نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے عرب کا وہ خطہ میں دا پیس آف لینڈ چوز کیا کہ جو اس وقت کی سپر پاورز یعنی امریکہ اور چائنا اور یہ باتیں تو آج کی ہیں نا، اس دور میں کیسرو کسرا یہ دو ٹائٹل تھے دو بڑی حکومتوں کے، کہ جن کو اس وقت میں بھی غلبہ بہت تھا، وہاں بھی بادشاہی نظام تھا، اس حد تک نہیں لیکن ادھر بھی مناپلس تھی. اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جس جگہ کے لیے چوز کیا وہ اس دور کی کوئی بہت زیادہ ترقی یافتہ قوم نہیں تھی. آج کی زبان میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کسی ویسٹرن کنٹری میں نہیں بھیجا، بلکہ دنیا کے کسی بہت کونے میں، کسی جنگل یا جنگل کی بجائے کہہ لیجئے کہ ڈیزرٹ میں بھیجا. امیجن کیجئے، کیونکہ اب آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا ایک بڑا ڈیفرنٹ اینگل دیکھ رہے ہیں، ہمیں اللہ کے نبی کا یہ اینگل دیکھنا ہوگا. اب پہلی بات اگر آپ نوٹ کر رہے ہیں تو نوٹ کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان لوگوں کے پاس بھیجا جو فطرت کے قریب تھے. وہ علامہ اقبال بھی کہتے ہیں نا کہ فطرت کے مقاصد کی غمازی یا تو بندہ کوہستانی کرتا ہے یا ریگستانی کرتا ہے. ہم جتنا بڑے بڑے شہروں میں رہتے ہیں، آبادیوں میں رہتے ہیں، آرٹیفیشل دنیا میں رہتے ہیں، ہم ان چیزوں کے قریب ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہائی ایپل، پتہ نہیں کون تھا، آئی فون، ایپس فلاں، کس کی دل پہ بڑائی آئے گی؟ ان الیکٹرانکس والوں کی آئے گی. آپ جاپانی گاڑیاں دیکھتے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ یہ گاڑی وہ گاڑی، ان کی آئے گی نا. جس طرح اس ہال میں اگر آپ آئے ہوں گے، اگر بالفرض آپ کو پہلی دفعہ آپ میں سے آئے تو آپ کہتے ہیں وہ کیا سا خوبصورت ہال ہے، یہ پروجیکٹر کس نے لگایا، یہ چیئرز کیسے لگی، یہ سٹائل کیسے، تو ہم اس کے سحر میں کھوئیں گے نا. اور اگر ہم باہر اوپن ایئر میں چلے جائیں، ہم پہاڑوں میں چلے جائیں، دریاؤں میں جائیں، جیسے میں نے ابھی آپ کو شروع میں شیئر کیا کہ آسمانوں پہ جا کے بھی مجھے وہی رب ملا جو نیچے تھا، اور وہی خوبصورتی ملی جو نیچے ہے. کوئی بے قاعدگی نہیں، کوئی گندگی نہیں، آرگنائز کتنی. میں نے اپنے ہسبینڈ سے شیئر کیا، میں نے کہا یہ بتائیں کہ جہازوں میں سفر کرتے ہوئے کتنے کو سال ہو گئے ہیں؟ 100 سال ہو گئے ہوں گے. مجھے نہیں یاد پہلا جہاز کب بنایا تھا اور کب اڑا تھا، کسی کو یاد ہے تو بتا دیں. وہ دو بھائی تھے نا جنہوں نے پہلی پرواز کی تھی. اب میں ان کو یہ کہہ رہی تھی کہ مجھے یہ بتائیں کہ دیکھیں یہ جہاز اور یہ اوپر، ہم نے تو فضاؤں میں اب جا کے دیکھا، اتنے سال سے دنیا بنی ہے تو یہ اتنی ہی خوبصورت ہے نا اوپر. اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ اس نے سجائی ہوئی ہے، کوئی دیکھے نہ دیکھے. تو یہ مجھے اس کے کہتے ہیں اللہ نے پرندوں اور چڑیاؤں کے لیے اوپر کی دنیا خوبصورت بنائی، کہ وہ تو اڑتا ہی تھے نا. نہیں، اللہ اتنا بے نیاز ہے کہ تم دیکھو نہ دیکھو، ہم ایک خوبصورت ڈیکوریشن پیس لے آئیں اور اس کو لا کے اپنے کلوزٹ میں رکھ دیں، تم کہتے ہیں کتنے بیوقوف ہیں. ڈرائنگ روم میں رکھو، باہر رکھو، ڈسپلے کرو، سب دیکھے. اللہ کو ڈسپلے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں رہنے والے گروہ کو اللہ تعالیٰ نے چنا جنہوں نے آخری نبی کو ہولڈ کرنا تھا، پہلی بات ہے. پھر دوسری بات ہے کہ یہ ان پڑھ لوگ تھے. ان پڑھ کس رنگ سے تھے؟ تعلیم کا رواج نہیں تھا. آج بھی آپ امریکہ کی کچھ اسٹیٹس کے بارے میں جانتے ہوں گے کہ وہاں سڑکیں بھی نہیں ہیں، وہاں بجلی نہیں آنے دیتے. وہ کہتے ہیں نہیں نہیں نہیں، یہ چیزیں اسٹرینجرس کو لے آتی ہیں، ہم نیچرلی رہیں گے. دنیا میں ایسے کنٹری سائڈس موجود ہیں کہ جو لوگ دنیاوی ترقی کو پسند نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے اثر جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. اب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جن کو دنیاوی تعلیمات سے دور رکھا تھا، تقریباً یعنی آپ کہہ لیجئے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آیا تھا. یہ ایک تیسری چیز نوٹ کریں، تبھی آپ اس حالات کو سمجھیں گی کہ اتنا بگاڑ کیوں پیدا ہو گیا ہوا تھا اس دور میں. عربوں کے پاس ڈائریکٹ کوئی نبی نہیں آیا. حضرت شعیب علیہ السلام آخری نبی تھے جو بنی اسماعیل کے تھرو، یعنی حضرت اسماعیل کے کہہ لیں یا بنی اسرائیلی کے نبیوں میں سے، جو عرب کے علاقے کے ارد گرد سے گزرے تھے. کوئی نبی نہیں آیا. اور نبی نہیں ہے تو ایسا ایسا وہ جیسے چراغ بند ہوتا ہے تو آگے سے اس کی اگر چھوٹی چھوٹی کندیلے نہ جلائی جائیں تو باقی وہ بھی بند ہو جاتے ہیں. یہی کچھ اس قسم کے حالات وہاں بھی تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ ان کے پاس قبائلی نظام تھا، کوئی سینٹرل گورنمنٹ نہیں تھی، سب جس کی لاٹھی اس کی بھینس کے اصول پہ کام کرتے تھے. اور یاد رکھیے کہ اللہ کی ذات اور آخرت اور یہ جو تین باتیں نا، یہ لوگوں کو جوڑ کے رکھتی ہیں، یرج اللہ والیوم الاخر اور ذکر اللہ کثیرا. یہ تین چیزیں آج بھی امت مسلمہ کو جوڑیں گی. آج بھی ہم سب فرقوں میں بٹے ہوئے، قبیلوں میں بٹے ہوئے، گروہوں میں بٹے ہوئے مسلمان ایک چھت کے نیچے مل کے انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرنے کو تیار ہوں گے جب ہم اپنی چھوٹی چھوٹی جماعت بندیوں سے نکل کر اللہ کے نام کو بلند کریں گے، آخرت میں اجر لیں گے اور اللہ کی محبت میں چور ہوں گے. عربوں میں ایسا بالکل نہیں تھا. کتاب جو ہوتی ہے نا، جو آسمانی کتاب ہوتی ہے جس کو آپ الہامی کتاب کہتے ہیں، اس کی مثال ایک روک کی ہوتی ہے، رسی، واعتصموا بحبل اللہ جميعا. جب لوگ اس رسی کو تھامتے ہیں نا تو سب ساتھ ہوتے ہیں. امیجن کریں ادھر چھت سے ایک رسی لٹک رہی ہو اور آپ سب کو کہا جائے کہ ہو نہ ہو آپ نے اس رسی کو ہی پکڑنا ہے، چلے اسی پروجیکٹر جو ہے اس کو نیچے کر دیجئے تو آپ کو سمجھ آ جائے گا کہ یہ کس طرح سے ہمارے ذہنے میں آتی ہے. تو اب ہوگا کیا کہ سب آپ اس کو نیچے کریں پکڑیں تو آپ کتنے قریب ہو جائیں گے، کسی کے ہاتھ میں رسی کا بالکل ایج جائے گا آپ اس کو پکڑیں گے. آپ کی خواہش کیا ہوگی کہ رسی پکڑ لو، تو آپ سب یہ جو اس وقت ادھر بیٹھے ہوئے آپ کافی زیادہ قریب ہو جائیں گے نا. اب اس کی جگہ پہ اگر ادھر یہ ہر لائٹ جو لگی ہوئی سب کو ایک ایک رسی بنا لیں اور آپ کہیں جی کوئی بھی رسی پکڑ لیں تو کیا ہوگا، آپ ادھر بھی نہیں بیٹھیں گے، آپ پورے ہال میں ادھر ادھر گھوم جائیں گے. اللہ کی کتاب لوگوں کو جوڑ کے رکھتی ہے، جس کے ساتھ لوگ اپنے ذاتی مفادات سے بھی اوپر ہو کر ایک کامن کاز کے لیے کوشش کرتے ہیں. لیکن جب لوگوں کو اپنے نام پیارے ہو جاتے ہیں، گروہ، قبیلے، مسلک، جماعتیں، پھر یہ رول بن جاتے ہیں کہ ایک مسجد کے لوگ دوسری مسجد بالکل نہیں جائیں گے، ایک جماعت کے لوگ دوسری جماعت میں بالکل نہیں جائیں گے، فرقہ بندی ہوتی ہے، تو اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ وحدت ٹوٹتی ہے. عربوں میں بالکل یہ تھا، کتاب تو کوئی تھی نہیں. اچھا اب دین سے دوری ہوئی، تفرقے بازی آئی، تو وہ سارے ثمرات جو اللہ کے خوف کے نہ ہونے کے پیدا ہوتے ہیں ان میں تھے. شراب پانی کی طرح پی جاتی تھی. اب آپ یہ جتنی باتیں سنیں اگر بعد میں فارغ ہو کے ان سب کو ڈفرنٹ انقلابوں کی روشنی میں لکھ لیں، یعنی اکنامیکلی وہ قوم کیا تھی، سود کی رسیا تھی، بیاج کہہ لیں، سود کہہ لیں، کالا دھن کہہ لیں. چند امیر لوگ سوسائٹی کے پوری سوسائٹی کو کنٹرول کرتے تھے اور لوگوں کی مجبوریوں پر ان کو قرضے دیتے، اس پہ سود کی قیمتیں لیتے تھے. نتیجہ کیا ہوتا کہ وہ تو دن بدن اور موٹے ہوتے جا رہے تھے اور جو غریب تھے ان کا خون چوسا جا رہا تھا. اس میں ایک واقعہ آپ نے کئی دفعہ سنا ہوگا، بنی اسرائیل کے روایت سے آتا ہے کہ ایک مرد تھا، کفل اس کا نام تھا، اس کا یہی کام تھا کہ لوگوں کو ان کی مجبوریوں پہ پیسے دیتا اور من مانی باتیں منواتا. ایک عورت اس کے پاس اپنی کسی ضرورت کے لیے گئی اور اس نے کہا کہ کفل مدد کرو. کہنے کا نو پرابلم. حدیث میں آتے 60 دینار پہ بات ہوئی، یا 60 درہم تھے یا دینار تھے. کہا کہ ٹھیک ہے، شرط ہے کہ ایک رات کے لیے مجھے خوش کر دو، میری بیوی بن جو. وہ کتنی مجبور ہوگی. اس وقت تو اس نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، لیکن جب وہ اپنے اس کام پہ قادر تھا تو وہ پتے کی طرح کانپ رہی تھی کہ یا کفل اتق اللہ، اے کفل اللہ سے ڈر جا. تو اس نے کہا تجھے کیا ہوا ہے، تو کتنا ڈر رہی ہے، تو مجبور ہے. کہنے کہ میں نے کبھی یہ گناہ نہیں کیا، مجھے ڈر لگتا ہے اللہ سے، یرج اللہ، اللہ کی ملاقات، یوم الاخر، آخرت میں پکڑ ہوگی، یہ ڈر تھا نا، اس لیے ذکر اللہ بھی ہو گیا، اللہ گناہ سے پہلے ہی یاد آ جاتا ہے. جب اللہ کی ملاقات اور آخرت سامنے نہیں ہوتی تو گناہ کرنے کے بہت بعد ذکر اللہ کی کیفیت آتی ہے، ہاں وہ گناہ ہو گیا تھا اللہ تو معاف کر دے، پھر اگلی دفعہ پھر کر لیتے ہیں، پھر کہتے ہیں معاف کرو. جتنا اللہ اور یوم آخرت زندگی میں سامنے رہتا ہے نا، اتنا گناہ سے پہلے ہی اللہ یاد آ جاتا ہے کہ میں نہیں کروں گا یہ گناہ، میرا اللہ مجھ سے ناراض ہوگا، میں یہ نیکی کبھی نہیں چھوڑوں گی، کیونکہ چھوڑ دی تو اللہ مجھے ناشکرا کہہ دے گا. خیر عورت کے دل سے بات نکلی، کفل کا دل نرم ہوا، کہنے لگا جا معاف کیا، چلی جا، پیسے بھی لے جا. اب اس کے بعد وہ کفل تھا اور اللہ تھا، اس کو خیال آیا کہ میں نے تو کبھی شرم محسوس ہی نہیں کی اس گناہ کی، اور رویا دھویا توبہ کی کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. صبح سے پہلے اس کا انتقال بھی ہو گیا، آج کی زبان میں آپ کہہ لیں سٹریس میں آ گیا، برین ہیمریج ہو گیا، اور وہ اللہ کے پاس، گلٹ اتنا تھا گناہ کا. لوگوں کو جب خبر ملی کہ بد معاش شخص مر گیا آج رات کو، تو وہ بڑے خوش ہوئے کہ چلو جا کے دیکھے اللہ نے اس کو کدھر پھینکا ہے. کہتے ہیں کہ اس دور میں گھروں کے دروازوں پہ لکھا جاتا تھا مرنے والے کے کہ جنت میں گیا یا جہنم میں. آج امت مسلمہ پہ یہ اللہ کی کتنی رحمت ہے، نہیں تو ہم پتہ نہیں پرسے پہ گئے ہوتے کتنے بول کھول کے آتے لوگوں کے. لوگ تو یہ سوچ رہے تھے کہ جہنم کی کسی وادی میں گرا ہوگا، لیکن اس شخص کے دروازے پہ کیا لکھا تھا، قد غفر اللہ کفلا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا. کیوں معاف کر دیا اللہ نے کفل کو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دیتے. تو یاد رکھیے کہ جس سوسائٹی میں اللہ کے نبی یا اللہ کی کتابیں نہیں ہوتی، ان سوسائٹیز میں ایسے ہی حالات ہو جاتے ہیں. اب ہوا کیا کہ جب یہ ساری خرابیاں ان میں آ چکی تھی، آپ ان کا معاشرتی یا سوشل سٹرکچر سمجھ لیں تو وہ کتنا بگڑا ہوا تھا. پیدا ہوتے ہی بیٹیوں کو مار دیتے تھے، ماں کے پیٹ سے نکال کر ایک اور قبر میں ڈالنے کے لیے تیار ہوتے تھے. کچھ قبائل ایسے تھے کہ جو پیدا ہوتے ہی فوراً بچی کو مار دیتے، کچھ 4 مہینے کی ہونے پہ مارتے. یہ کسٹمز تھے. آپ کہیں گے یہ کیسے کسٹم ہے یا رواج ہے، یہ ویسے ہی کسٹم اور رواج ہیں جو آج ہمارے ہیں. ہمیں نہیں سمجھ آتا ہے ایک جوان دیور کیسے بھابھی کے گھٹنے پہ بیٹھتا ہے شادی کے موقع پہ، لیکن چونکہ رسم ہے تو کئی لوگوں میں بٹھاتے ہیں شادیوں پہ. ہماری شادیوں کی بہت ساری رسومات کی کوئی دکھ بنتی ہے، لیکن لوگ رسموں کے نام پہ کرتے ہیں. یہ رسم تھی کہ پیدا ہوتی بیٹی کو مار دو، اور یہ وہ کرتے تھے شوق سے. اب آپ سوچئے کہ بیٹی پیدا ہوتے مر جائے، یہ حالات کتنے کسی ملک کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں. اور چوری چکاری اور ڈیفنس کا حالات کیا تھے کہ صرف سال کے 4 مہینے وہ بزنس کرتے تھے، تجارتی قافلے ایک جگہ سے دوسری جگہ لیتے، اور وہ 4 مہینے کون سے تھے کہ جن مہینوں میں حرمت ہے، حرمت کے 4 مہینے، ذیقعد، ذلحج اور محرم، اور ادھر سے رجب. کیونکہ ان مہینوں میں وہ چوریاں چکاریاں نہیں کرتے تھے، ان کو پتا تھا کہ 3 مہینے ذیقعد ذلحج یہ حج کے آنے جانے کے دن ہے، اور رجب میں وہ عمرے کا احرام عمومت باندھتے تھے، تو لہٰذا وہ ان مہینوں میں کچھ نہیں کرتے تھے. اس سیکیورٹی پہ لوگ جا کے کما کے گھر آ کے بیٹھتے اور 8 مہینے گھر بیٹھ کے کھاتے. ان کو یقین ہی نہیں تھا کہ ہمارا سامان سے لدا ہوا قافلہ شام سے مدینہ آئے یا مکہ آئے اور یہ صحیح طرح بچ کے آ جائے، امپاسیبل تھا. یہ ڈیفنس کی پوزیشن تھی. میں چاہوں گی کہ اس لیکچر کے بعد آپ اس کے اوپر ہوم ورک کریں. اگر واقعی ہم سنجیدگی سے یہ چاہتے ہیں کہ آج کے دور میں ہمیں کچھ کرنا ہے، اینڈ پہ میں بتاؤں گی کہ آپ کا پھر طریقہ کار کیا تھا، اور آج بھی یہی ہے. آپ ان سارے پرابلمز کو آج کے کسی امیجنری کنٹری کے پرابلم بنائیں. آپ کسی ملک کی حکمران ہیں یا کوئی ایک ملک ہے جہاں آپ رہتی ہیں، وہاں سوشلی اتنے حالات خراب ہو چکے ہیں، بیٹیوں کی عزت نہیں ہے، اور باپ کی بیوی کے ساتھ بیٹا نکاح کر لیتا ہے، سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح ہو رہا ہے، اور لوگوں کے جنسی حالات کیا تھے. جب ایک بچہ پیدا ہوتا تھا عموماً تو اس کے باپ کا نہیں پتا ہوتا تھا. ہاسپٹل میں آج کی زبان میں کہہ لیں کہ کاہنوں کو بلاتے جو بچے کے فیچرز، انگلیاں کیسی ہیں، ہاتھ کیسے، آنکھیں کس میں، ان کو جوڑ کر پھر شہر کے مردوں میں سے سوچتے کہ یہ بچہ کس سے ملتا ہے، اور جس سے اس کے فیچرز کلوز ہوتے اس کے ساتھ اس بچے کو جوڑتے کہ ہاں یہ اس کا بچہ. بعض دفعہ وہ ماں بھی نہیں جانتی تھی کہ مجھے نہیں پتا یہ کس کے تعلق سے پیدا ہوا ہے. 10 قسم کے زنا تھے عربوں میں، کہ جس میں اپنی ہی بیویوں سے زنا کراتے تھے. شوہر اپنی بیویوں کو شہر کے بڑے رئیسوں اور جیسے آپ کہہ لیجئے کہ آج کے دور میں کوئی ان لیڈز کے پاس بھیجتے کہ جاؤ ان کو خوش کرو اور ان سے اچھے نسب کا بچہ لے کر آؤ. آج اگر ڈاکٹرز کہہ دیں کہ ہاں ایک ہی مرد کے ساتھ بیوی تعلق رکھے تو بچے بس ایک ہی طرح کے ڈمپ پیدا ہوتے ہیں، 4-6 مردوں سے ذرا عورت تعلق رکھے تو بچے میں سب کی خوبیاں آئیں گی، لوگ یہ بھی کرنے لگ جائیں گے. واللہ ہی یہ ہوگا، اس کی بہت ساری شروعات تو ابھی بھی ہو چکی ہیں کہ اس کے جینز. مجھ سے کسی نے یہ ایک موقع پہ سوال پوچھا، میں حیران رہ گئی. سب ٹھیک ہے، ایک تو نا ٹیسٹ ٹیوب بیبی ہے، مجبوری ہے، آپ کے مرد کے ساتھ ہی آپ کا معاملہ وہ تو اور ہے. وہ انہوں نے کہا کہ نہیں، اب یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ وہ کہتے ہیں کسی کا بھی نطفہ لے کر بچہ پیدا کرواتے ہیں تاکہ آپ کے بچے اسٹرانگ پیدا ہوں. تو یو کین ڈو دس. اب آپ سوچئے کہ جس سوسائٹی میں لا اینڈ آرڈر کی حالت اتنی خراب ہے، جہاں زنا بدکاری عام ہو چکی ہے، وہاں اس ملک کو ایسے چینج کرنا کہ جس کو آپ کہنا چاہیے نا، وہ مولانا حالی کے کچھ شعر ہے نا کہ جس نے عرب کی کایا پلٹ دی، سوئے حرم سے ایک شخص اترا، اتر کر حرا سے ایک شخص آیا کہ جس نے عرب کی زمین ہلا دی. پروفیسر سلم کے بارے میں کہتے ہیں دا پرسن، یعنی یہ وہ پروفیٹ ہے خوش شوق دار جنہوں نے زمین ہلا دی. کیا جادو کی چھری تھی. حالات تو اس کے میں اور بھی آپ کو بتا دوں تو آپ کو صرف کمپیئر کرنے کے لیے اندازہ ہوگا کہ یہ جو آج میں اور آپ کہتے ہیں نا کہ یہاں حالات اچھے نہیں، ملک اچھے نہیں، ویسٹ میں نہیں، ایسٹ میں نہیں، یہ حالات تو ان حالات کا شاید عشر عشیر بھی نہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کیے گئے تھے. اتنی دنیا بگڑ چکی تھی اور خاص طور پہ عربوں کی وابستگی، اور جاہل تھے، کورے، ان پڑھ، اجڑ، بات بات پہ لڑتے، جھگڑا لو آپ کے کھیت سے کسی دوسرے کے کھیت میں اور چڑیا چلی گئی تو وہ اس پہ لڑتے تھے کہ میرے کھیت سے ایک تمہارے کھیت میں چڑیا چلی گئی تو یہ میری ہے یا تمہاری ہے، اس کے درخت پہ ادھر پانی پلانے پہ، گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑے تھے. اتنی قوم جھگڑا لو اور اللہ اپنے نبی کو وہاں بھیجتا. لقد من اللہ علی المؤمنین، سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بے شک ہم نے مومنوں پر احسان کیا اس بات پر کہ ہم نے ان کے اندر ایک ایسا نبی بھیجا کہ جس نے پھر ان کا تزکیہ کیا، جس نے ان کو سنوارا. آپ اپنے اوپر لے کے سوچیں، ہم اپنے کسی ملک کا نام لے لیتے ہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. آپ سوچئے کہ اس وقت ہم اگر اپنے ملکوں کے اوپر دیکھیں بغیر کسی ذاتی رائے کے اور کسی تجزیے کے، اگر ہم امیجن کریں کہ اس وقت ایون ہم دنیا میں مختلف جگہوں پہ ہیں، لیکن اگر ہمیں کوئی کہے کہ ایک ایسا مرد صالح پاکستان میں آ گیا کہ جس نے پاکستان کے سارے مسائل ختم کر دیے، بجلی اب نہیں جائے گی، گیس بہت اچھی ہو گئی، چوریاں ختم ہو گئیں، وہاں بجلی پانی گیس سہولتیں سب موجود ہیں، مہنگائی کا خاتمہ ہو گیا، اور یہ سب کچھ کرتے کراتے مسلمانوں کو وہاں سکون ملا، ہم کیا چاہیں گے؟ کوئی ایک ہم میں سے ایسا جو کہ ایسا نہ ہو؟ ہم تو فوراً چاہیں گے کہ اللہ کوئی ایسا بھیج تاکہ ہمارے ملکوں کے حالات سمرے. بس آپ اس کو سوچ لیں، عرب زمین آج کا پاکستان ہے، تو اس کے حالات بدلنے تھے. اور اب میں پھر واقعی بات ہے کہ قومی سطح پہ آنے کو دل چاہ رہا ہے اس نام کے ساتھ ہی، حالانکہ ہمیں تو اللہ نے ایک امت بنایا، ہم امت مسلمہ ہیں. آج ہم اپنے ارد گرد اتنی کرپشن اور اتنا ڈس آرڈر دیکھتے ہیں کہ ہم بھی کہتے ہیں کہ اللہ کوئی مسیحا بھیج کہ جو انسانیت کا نقشہ سنوارے. تو آج بھی وہ مسیحا وہی ہوگا جس نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رول ماڈل بنایا، اور آج بھی وہی میتھڈالوجی ہوگی جو کہ محمد رسول اللہ کی تھی. یقین کریں کہ میں اور آپ، ہم مسلمز آج اپنے نبی کے طریقے کو نہیں اتنا پڑھے جتنا ویسٹرن لوگ پڑھ رہے ہیں. آج ویسٹ میں آپ کو جہاں بھی کوئی انصاف اور امن اور سکون اور خوشی ملتی ہے نا، آپ دیکھیں گے اس کے پیچھے مختلف قسم کی ڈوریاں بندھی ہوئی ہیں، یا تو دور فاروقی سے، حضرت عمر فاروق کا دور، یا دور محمدی سے صلی اللہ علیہ وسلم. وہ خود اندر کمروں میں بند بیٹھ کے اللہ کے نبی کی زندگی اور ان کی چیزوں کو پڑھتے ہیں کہ آپ کی میتھڈالوجی کیا تھی. اور اس میں چند لوگوں کی کوٹیشنز آپ کو پڑھ کے سناؤں گی کہ وہ ہمارے نبی کے بارے میں کیا کہتے ہیں. دیکھیں، میں اپنے نبی کی تعریف کروں، یہ تو صاف بات ہے، جذبات میں آ کے میں نے نعت پڑھی، میں نے اللہ کے نبی کی تعریف بھی کر دی. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہے اور اللہ کے نبی کی تعریف نہ کرے؟ ہاؤ از اٹ پاسبل؟ مسلمان نماز نہ بھی پڑھے وہ کہتا ہے کہ میں جڑا ہوں. اس کے بعد آپ دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفیں غیروں نے کیسے کی. یہ چند چیزیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی. اور عربی کا ایک قول بھی ہے کہ الفضل ما شہدت به الاعداء، کہ اصل خوبی تو وہ ہے جس کا دشمن اقرار کرے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مختلف لوگوں نے کیا کیا. ایم این رائے ایک بنگالی ہندو تھا، وہ انٹرنیشنل کمیونسٹ آرگنائزیشن کا رکن تھا. اس نے 1920 میں بریڈ لا ہال لاہور میں اسلام کا تاریخی کردار، یعنی دا ہسٹوریکل رول آف اسلام کے عنوان پر ایک لیکچر دیا، اور کہا، اب یہ اس کے الفاظ ہیں، کہتا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے برپا کیا. واضح رہے کہ وہ کوئی عقیدت مند نہیں ہے، وہ ایک بنگالی ہندو ہے اور ٹاپ کا کمیونسٹ ہے، لیکن وہ یہ بات تسلیم کر رہا ہے. اور یہ کب کی بات ہے؟ یہ 1920 کی ہے، وہ تو 20 تھی نا. 1980 میں ایک اور کسی کا کال ہے، صدی کے اختتام سے 20 سال قبل امریکہ میں ڈاکٹر مائیکل ہارٹ نے کتاب دی ہنڈرڈز لکھی. اس کتاب میں اس نے 5000 سالہ معلوم انسانی تاریخ، یعنی 5000 ایئرز بیفور کی ہسٹری کو اس نے اس میں سٹڈی کیا، اور 100 انسانوں کو سلیکٹ کیا اور ان کی درجہ بندی کی جنہوں نے انسانی تمدن کے دھارے کے رخ کو موڑنے میں مؤثر کردار دیا. اور اس درجہ بندی میں وہ نمبر ایک پر محمد رسول اللہ کو لائے گئے. ڈاکٹر مائیکل ہارٹ مذہب کے اعتبار سے عیسائی ہے، اور یہ بھی ریسنٹلی، اب مجھے نہیں پتا، لیکن آج سے 8-10 سال پہلے تک تو یہ زندہ تھے، اب مجھے نہیں پتا کہ اس وقت ان کی کیا حالات ہے. ان کی یہ کتاب بہت معروف ہوئی، بہت نایاب ہو گئی، اور ہو سکتا ہے کہ کسی سازش کے تحت اس کو ختم کیا گیا ہو، کیونکہ اس میں اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے نمبر پہ، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جن کو عیسائی اللہ کا اکلوتا بیٹا سمجھتے ہیں، ان کو نمبر 3 پر رکھا، اور یہ بات ان کو قبول نہیں. اس کی کوٹیشن میں آپ کو پڑھ کے سناتی ہوں. یہ کہتے ہیں کہ مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دا لسٹ آف دی ورلڈز موسٹ انفلوئنشل پرسنز مے سرپرائز سم ریڈرز اینڈ مے بی کوشچن بائی ادرز، بٹ ہی واز دا اونلی مین ان ہسٹری ہو واز سپریملی سکسیسفل آن بوتھ دا ریلیجس اینڈ سیکولر لیولس. یہ ہے اصل بات جو کہنے کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف کہ اخلاقی میدان میں فتح حاصل کی، مذہبی اقتداروں میں کی، روحانیت میں کی، آپ گھر میں کامیاب شوہر تھے، باپ ہونے کے ناطے آپ ایک سکسیسفل باپ تھے، تاجر ہونے کے ناطے آپ بیسٹ تاجر تھے، جرنیل ہونے کے ناطے اب بیسٹ جرنیل تھے. ایک کتاب ہے اور میرا خیال ہے ویب سائٹ پہ ریکارڈنگ موجود ہے, رہبر کامل کے نام پہ, بہت پہلے پڑھی تھی ہم سب نے. تقریباً 22 ڈفرنٹ اینگلز آف پروفٹس لائف ہے, ہر اینگل میں آپ کی زندگی کو پڑھے. ہی واز دا موسٹ سکسیسفل انسان. آج ہو سکتا ہے جس نے ایٹم بم بنا لیا ہے, جس شخص نے, مثال دے رہی ہوں, کوئی بھی ہو سکتا ہے, ان کی اپنی بیوی سے نہ بنتی, ان کی بیوی ان سے خوش نہ ہو. کیا آج ایسی شخصیات آپ نے نہیں دیکھی کہ باہر کے لوگ ان کے فین ہوتے ہیں اور ان کی گھر کی زندگی بڑی خراب ہوتی ہے؟ آرٹسٹ دیکھ لیجئے, ہیروز دیکھ لیجئے, جن کو لوگ پسند کرتے ہیں, ان کی موسٹلی گھریلو زندگی بہت خراب ہوتی ہے. وجہ کیا کہ لوگ بیلنس نہیں رکھ پاتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا تھا کہ انہوں نے اسپرچل لیول بھی مینٹین کیا, آپ نے ورشپ لیول بھی مینٹین کیا, آپ نے لوگوں کی زندگی کو اس طرح سے پیش کیا کہ جس کے بعد واقعی اس چیز کا یقین ہو جاتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر کوئی ایک ایسی ضرور خوبی تھی کہ جس نے آپ کو چاروں اینگل سے سکسیسفل بنا کے پیش کیا.